جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، مل مل کے بیٹھنا چاہیے. اسی لیے جمعے کے دن یا نماز آئیں اس میں وہ ایکو لگا ہوا تھا، ایکو بند کر دو. نماز میں صفوں کو باندھ کر جانا آگے، جس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، منع ہے. پہلا سے ادب بھی ہے، منع بھی ہے، گناہ ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اذیت، صفوں کو کود پھانک کے جانا. لیکن اگر آگے جگہ خالی ہوئی تو پیچھے صف والوں کا قصور ہے، پھر ان کو پھانک کر جانا گناہ نہیں ہوگا. پچھلی صف والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے اگلی جگہ پہلے کیوں نہیں کھلی. جب اگلی جگہ میں صف میں موجود ہو، جگہ موجود ہو اگلی صف میں، تو پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے. میں جب شروع شروع یہاں آتا تھا، دیکھتا تھا کہ سب پیچھے بیٹھے ہوئے، پہلی صف خالی، نماز جماعت کھڑی ہونے والی ہے. یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی صف میں جگہ فوراً لینی چاہیے. صحابہ کرام تو فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو آپس میں لڑ پڑو. اور ہم اس کی طرح دکھاتے ہیں کہ پہلی صف خالی ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے. یہ کوئی ثواب نہیں ہے. پہلی صف میں جگہ ہو، پہلی صف کو پر کرنا چاہیے. اسی طرح جب نماز شروع ہو جائے، جماعت شروع ہو جائے، تو جب تک اگلی صف پر نہ ہو جائے اس وقت تک پچھلے پیچھے صف بنانا منع ہے. پہلے اگلی صف کو پورا کر، پھر اس کے بعد پچھلی صف شروع کرنی ہو تو امام کے پیچھے لے جائے. پہلا آدمی امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو، دوسرا آئے تو پھر اس کے دائیں طرف کھڑا ہو، پھر تیسرا آئے تو اس کے بائیں طرف کھڑا ہو. اس طرح برابر برابر امام کے درمیان پیچھے سے اس طرح کرانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ قدم بہت محبوب ہیں، وہ بہت پسند ہیں جو اگلی صف کو پر کرنے کے لیے بندہ اٹھا رہا ہے. آگے ہم نے 9:10 کا ٹائم دیا تھا ٹیلی فون کے لیے. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہیں اپنے بندوں پر، لیکن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا اور خدا تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کی، دین ان کو مزیدار نہیں لگتا بلکہ مصیبت لگتا ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ نے ذالک. حالانکہ دین سراسر محبت ہی محبت ہے، لذیذ ہے. جب کوئی آدمی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے کسی اللہ والے کی صحبت سے، تو اس کو دین نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. یہ ارشاد ہمارے حضرت شیخ العرب الاعظم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. ہمارے حضرت کو بلایا اور فرمایا کہ حکیم افضل، یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو یہ راستہ نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جائے، مزیدار بھی ہو جائے. عبادات کے اندر اس کو وہ لذت آتی ہے جس لذت کے آگے ساری کائنات کی لذتیں ہیچ ہو جاتی. ایک بزرگ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو حافظ کشت بے خود کے شمار بے اب جو مملکت کا ہو، کہ جب حافظ اپنا نام لے کے کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کا نام لینے میں مست ہو جاتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں تو میں ایسا مست ہو جاتا ہوں، ایک جو کے بدلے میں کاؤس اور کے بڑی مشہور سلطنت ہیں، بہت ہی دولت مند، بڑے خزانے تھے ان کے پاس سونے چاہیے، بہت بڑی بڑی سلطنت تھی کاؤس اور کے ایران. تو فرماتے کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو ایسی مستی مجھے آتی ہے کہ میں یہ سلطنتوں کو ایک جو کے بدلے بھی خریدنا نہیں چاہتا، مجھے وہ مستی آتی ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کو فرماتے ہیں کہ ارے یارو، جو خالق وہ شکل کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کا، حلاوت نام پاک ہے کبریا. اور وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے پڑھ کے آئے. تو جس ملک کو کسی اللہ والے کی صحبت اور تعلق کی برکت سے اور نظر عنایت سے خدا تعالیٰ کی محبت عطا ہو جاتی ہے، اس کے لیے دین نہ صرف یہ کہ آسان بلکہ مزیدار کر جاتا ہے، عبادات کی حلاوت اس کو مل جاتی ہے. اب رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے، واعظین شروع ہی واعظ سے کرتے ہیں بھائی بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن کل ہر قلب کے اندر، ہر دل کے اندر وہ لذت نہیں آتی یہ بات بات، بلکہ اکثر لوگ رمضان شریف جیسے جیسے تاریخ آتا ہے گھبراتے ہیں، اب کیا ہوگا، کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا. تو خدا تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، جس دن خدا تعالیٰ کی محبت دل میں آ گئی تب اس دن یہ رمضان شریف سے گھبرائے گا نہیں، بلکہ اس کو خوشامدید کرے گا، گلے سے لگائے گا اور خوش ہوگا اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. شکر ادا کرے گا کہ اللہ کیسا مہربانی والا، کیسی عنایت والا مہینہ، کیونکہ اس کے انعامات ہمیں آخرت میں ملیں گے. انعامات ملیں گے، دنیا میں بھی انعامات ملتے ہیں آخرت، لیکن بات تبھی سمجھ میں آتی ہے جب خدا تعالیٰ کی محبت دل میں سہوس ہو جاتی ہے. دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، لیکن جب تک کسی اللہ والے سے دل کی اصلاح نہ کرایا گا محبت حاصل نہیں ہوگی. سمجھتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں لیکن محبت نہیں. تو میرے عزیز اور دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں بعضی آیات نازل فرمائی. سب سے پہلے تو فرمایا سورہ آل عمران کے بارے میں، کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تسلی کا انتظام کیا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مر نہیں جاؤ گے، پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے، پہلے بھی لوگ ہماری محبت میں بھوکے رہے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ دین سراسر محبت ہی محبت، عشق و محبت پر، مگر سیکھنا پڑتا ہے، سیکھا نہیں تو مصیبت معلوم. لہٰذا بہت سے روزے دار اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے تاش کھیلنے کا سہارا لیتے ہیں، بعض روزے دار کہتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہو رہا، غیبتوں کے انبار لگ جاتے ہیں، فضول باتوں کے انبار لگ جاتے ہیں، فوش باتوں کے انبار لگ جاتے ہیں، ڈبو کھیل رہے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اس طرح ٹائم پاس ہو روزہ کھولے ٹائم گزر جائے گا. اور بعض لوگ رمضان آتا ہے تو ان کے چہرے چمکنے لگتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے قرب اور محبت حاصل کرنے کا اور اپنی عشق کے اظہار کا ایک موقع ہمیں مل رہا ہے. انعامات تو ملیں گے ملیں گے، لیکن روزہ خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین عبادت. اللہ کے لیے بھوکا رہے، اپنے محبوب کے لیے بھوکا رہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے نماز کی سراسر محبت ہے، عاشقوں کا اجتماع ہے، خدا تعالیٰ نے نماز جماعت سے واجب کر دی مردوں کو، کہ آؤ میرے گھر میں اور عاشقوں میرے عاشقوں سے مل ایک ساتھ جمع ہو کر میرے حضور کھڑے ہو ہاتھ باندھو سر جھکاؤ حکم میں جاؤ مجلس میں جاؤ. یہ بھی عشق و محبت یہ عاشقوں کا اجتماع ہے. جمعے میں اس سے بڑا اجتماع ہے. فری دین سے اس سے بھی بڑا اجتماع ہے. اللہ کے عاشقوں کا اجتماع ہے. بیت اللہ میں حج کے موقع پر سب سے بڑا اجتماع ہے. دنیا بھر سے اللہ کے عاشق جوک 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 جو پا کر جمع ہو جاؤ اور دیوانہ وار اپنے محبوب کے گھر کے رکھنا. یہ محبت جب تک دل میں آئے گی وہ بات پیدا نہیں ہوگا. دیکھا بھی گیا ہے سنا بھی گیا ہے بہت سے لوگ حرمین شریفین میں حاضر ہوتے ہیں اور چکر بھی لگاتے ہیں لیکن ساتھ میں آج کل تو موبائل بھی چل رہا عورتوں کی تصویریں بھی ڈیزائن بھی عمارت کی ڈیزائن بھی لے رہے ہیں اور وہیں سے وہ کلاک ٹاور کی تصویر لے رہے ہیں. کعبہ کو چھوڑ کر تصویریں آج کل کلاک ٹاور کی. دل غائب ہے. اللہ کی حضوری نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک تو رب البیت کا چکر لگا رہا ہے اور ایک بیت الرب کا چکر لگا رہا ہے. ایک آدمی رب کے گھر کا چکر لگا رہا ہے اور ایک آدمی گھر کے رب کا چکر لگا رہا ہے. گھر کے رب کا کون افضل ہے؟ کون کامیاب ہے؟ جو بیت الرب کا چکر لگا رہا ہے وہ کامیاب ہے. جو رب البیت کا چکر لگا رہا ہے وہ کامیاب. بتاؤ رب البیت کا جو چکر لگا رہا ہے کعبہ کی حقیقت تجلی حق. کعبہ کی حقیقت تجلی حق ہے. ہمارے حلقے میں سے کسی نے خواب دیکھا کہ ہم وہاں طواف کر رہے ہیں لیکن کعبہ جو ہے نور کی تجلی ہے لیکن کعبہ کی عمارت ہے. حضرت نے فرمایا کہ کعبہ کی حقیقت تجلی حق. آپ نے اللہ کے گھر میں اللہ کا نظارہ کر اللہ کا دیدار کر اس کی حقیقت حاصل کرنے کی کوشش کرو. رہے تھے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرو زندگی کا لطف آ جائے مزہ آ جائے. روٹی چٹنی میں بھی اور میں بریانی کا مزہ تھا. اللہ کی محبت پر وہ دولت ہے. سیکھنے سے مل جاتی اور سیکھا جاتا ہے اہل محبت. تو غرض یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے رحمتوں والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں اسی طرح وعظ فرمایا تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور ایک طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے انعامات کا تذکرہ فرمایا. آج میں فضائل اعمال دیکھ رہا تھا فضائل رمضان کا تو جب مجھے میں نے یہ پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر شعبان میں یہ نصیحت فرمائی صحابہ کو رمضان سے متعلق خبر دی میں بھی سنت پہ عمل کرنے آ گیا. میں نے نیت کر لی فوراً کہ اللہ میں بھی سنت رسول کی اتباع میں جا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں سب سے پہلے لیلۃ القدر کا ذکر کر رہا ہے. حدیث شریف کہ تم پر ایک بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک بڑی زبردست رات ہے اور وہ ہے لیلۃ القدر جو کہ ہزار مہینوں سے بھی بہتر یعنی ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی افضل اور بہتر اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے. سب سے پہلے رات کا ذکر دل فرمایا روزوں سے ذکر فرمایا اس کے دن میں خدا تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کیا اور اس کی رات میں قیام کو ثواب کی چیز بنائی. خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کی لیکن یہ سنت موقعہ ہے. 20 تراویح پڑھنا پورے کے پورے رمضان 29 دن ہو یا 30 دن ہو پورے رمضان 20 تراویح کا پڑھنا سنت موقعہ ہے ہر مسلمان بالغ مرد و عورت. اور یہ بن جمع ثابت ہے 30 تراویح پڑھنا. ہمارے بزرگ شیخ محمد خانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے آ کر بحث شروع کر دی 8 اور 12 اور 20 کے بارے میں. حضرت نے ہم کو بڑی آسان مثال سے سمجھایا کہ دیکھو بھائی جہاں 8 روایت میں آتا ہے وہاں 12 بھی آتا ہے 20 بھی آتا ہے اور 20 پر صحابہ کا اجماع ہے. تو فرمایا کہ دیکھو اگر گورنمنٹ کی آپ نے کوئی سامان منگوایا اور اس پر ٹیکس لگنا ہے, ڈیوٹی دینی ہے, اب آپ کسٹم میں جاتے ہیں تو جانے سے پہلے معلوم کر کے جاتے ہیں کہ ہمارے سامان سے کتنی ڈیوٹی لگے گی. کوئی بتاتا ہے کہ بھائی 8 روپے لگے گی, کوئی بتاتا ہے کہ 12 روپے لگے گی, کوئی کہتا ہے بھائی 20 روپے لگے گی. آپ کیا کریں گے؟ 8 روپے لے کے جائیں گے, 12 لے کے جائیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی 20 ہی لے کے چلو. ایسا نہ ہو کہ وہاں ڈیوٹی لگے اور ہمارے پاس دینے کو نہ ہو, وہاں تو کوئی پہچانے گا نہیں کون پیسے دے گا, بچ جائیں گے تو واپس لے آئیں گے. تو یہ تو معاملہ دنیا کا ہے, دنیا میں آدمی اتنے احتیاط کرتا ہے. آپ کے لگ جائے تو یہ معاملہ ہے کہ جہاں نیکیاں کم پڑ گئی تو وہاں دینے والا کوئی نہیں. تو فرمایا کہ بھائی بہتر نہیں ہے کہ تم 20 پڑھ لیا کرو. صاحب کہا کہ ہاں بات سمجھ میں آ گیا. اب بعض لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ قرآن شریف کے سننے کو تراویح کی 20 رکعت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بات سمجھ لیجیے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن پاک تراویح کے اندر سننا بڑی فضیلت کی چیز, بڑے درجے کی چیز ہے, اور پورا قرآن شریف سننا چاہیے کیونکہ رمضان مبارک کے مہینے کو قرآن پاک سے زبردست مناسبت ہے. آپ سب جانتے ہوں گے کہ اسی مہینے میں رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان سے اتارا, پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا. تو یہ مومن یہ مہینہ ہوا ہے, اس مہینے کی ایسی برکت ہے, کلام الہی اس مہینے میں نازل ہوئے, لوح محفوظ سے اللہ نے آسمان دنیا سے اتارا. تو قرآن پاک کا سننا, پورا قرآن پاک سننا تراویح کے اندر اس کو زبردست فضیلت حاصل ہے. پورا قرآن پاک سننا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے. اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنا ایک نیکی ہے, لیکن اس پر خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ 10 کا ثواب, ایک نیکی بس 10 کا ثواب. لہذا اگر پورا قرآن پاک سن لیا تو لاکھوں نیکیاں ہو جائیں. جس نے پڑھ لیا اس کو زیادہ ملتا ہے, جس نے سنا اس کو کم ملتا ہے. لیکن نماز میں قرآن پاک پڑھنا اور سننا ہر ہر پر سونے کی ملتی ہے, سونے کی. حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں نیکیوں کا ایک تیزی سے ایک میٹر چل رہا ہے, ہم سن رہے ہیں ہمارا تیزی سے ایک میٹر چل رہا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اتنا زیادہ تیز جب نہ چلنے لگے میٹر کے تو سمجھ میں نہ آئے. الحمد للہ رب العالمین شروع کیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. بازے حافظ ایسے پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ریل گاڑی کا. یہ قرآن پاک کی بے ادبی, اس کے ساتھ بھیانک مذاق, مناسب رفتار ہو نہ اتنی تیز کہ الفاظ سمجھ میں نہ آئے, اور نہ اتنے آہستہ کے مقتدی ہو جائے. مناسب ہمارا دین اعتدال کا دین ہے, ہر معاملے میں اعتدال, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمل کر کے دیکھے. اب کسی آدمی کو طویل قیام کا شوق ہو, زیادہ تلاوت کا شوق ہو, وہ اپنی انفرادی حاصل کرے, اس میں جتنا چاہے طویل قیام کر لے, جتنی اس کی ہمت ہو, جتنا چاہے طویل رکوع کر لے, جتنا چاہے طویل سجدہ کر لے, لیکن جہاں امام نماز پڑھا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کا خیال کرے, ضعیفوں کا بھی خیال کرے, بوڑھوں کا بھی خیال کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ 3 دن میں قرآن ختم, 5-10 دن میں قرآن ختم, تو کہتے ہیں صاحب ہم 3 دن والی پڑھ گئے فارغ ہوں گے, آرام سے ساری رات تراویح پڑھنے کی ضرورت. تو یاد رکھیے کہ پورا قرآن پاک سننے سے زیادہ اہم اور زیادہ حکم بڑا تراویح پڑھنے کا ہے. تمام رمضان آپ تراویح پڑھیں, 20 رکعت روزانہ. تو ایک بات تو یہ ہو گئی, لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ ارشاد کیا. پہلی بات کیا تھی؟ لیلۃ القدر, اس مہینے کے اندر اس مبارک مہینے کے اندر ایک بڑی رات کا. دوسرا یہ بیان فرمایا کہ اس کے دن کے روزوں کو اللہ نے پھل پھل اور روزے کی جزا کے متعلق حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر فرمائی کہ یہ اتنی زبردست عبادت ہے روزہ رکھنا اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے. یہ بھی بات ساتھ بتاتا چلو ممکن ہے کہ کوئی بھائی یہاں ایسا بھی ہو یا کوئی بہن ایسی ہو کیونکہ غلطیاں ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. دین سیکھنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے. کام کاج ہے, پڑھائی ہے, کتنے کام ہیں ایسے پالنے جن کے بغیر ہماری زندگی گزر سکتی ہے لیکن بغیر اس کے ہم نے دین نہیں دی. جس کے بغیر ہماری زندگی کا تصور مار, جس کے بغیر زندگی زندگی نہیں. تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت. جو چیز ہماری حیات کے لیے ضروری ہے, حیات کی بقا کے لیے ضروری ہے وہ ہم نے سیکھی. تو بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں, اذان کا انتظار کرتے ہیں سحری ختم ہونے کے لیے, سحری ختم ہونے کے لیے اذان کا انتظار کرتے ہیں. اور بعض اس سے بھی پیٹ بھر کے جائے جائے کہ وہ اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں. جب تک اذان ختم نہیں ہوتی کھاتے ہی رہتے ہیں. یہ جہالت روزہ نہیں ہوگا. روزہ سحری کھانے کا ایک وقت ہے جب صبح صادق شروع ہو تو روزہ بند کر دینا چاہیے, اس سے پہلے بند کر دینا چاہیے. اگر وقت کا ایک سیکنڈ بھی ہو گیا اور آپ کے منہ میں کھانا نکل لیا آپ نے روزہ نہیں ہوگی تو صبح صادق کا وقت معلوم رکھنا چاہیے. اس کے نقشے بھی آج کل تقسیم ہو جاتے ہیں مگر کم لوگ دھیان کرتے ہیں. دوسرا پھر گاڑیوں کو ہم درست رکھتے ہیں. اب گھڑی آگے پیچھے چل رہی ہے جیسے یہاں کی گھڑی بازو کا دھوکہ دے جاتے. اب مؤذن صاحب آئے انہوں نے دیکھا وقت ہو گیا انہوں نے فوراً اذان کہہ دی افطار کے وقت آپ نے دو منٹ پہلے روزہ کھول لیا روزہ گیا. مؤذن صاحب بھی گناہ گار ہوئے آپ بھی گناہ گار ہوئے. اس لیے کہ ہر مسلمان کے اوپر خود فرض ہے روزے کا صحیح وقت معلوم ہونا, صبح ساجد کا وقت معلوم ہونا, افطار کا وقت معلوم ہونا. اور شرعی طریقہ روزہ بند کرنے کا, صبح ساجد کا وقت معلوم کرنے کا کتابوں میں لکھا ہے. گھڑی نہ بھی ہو اس میں تمام طریقہ لکھا ہے کہ آسمان کو دیکھ کے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم کس وقت روزہ بند کرنا. اب سفیدی پھیل گئی صبح ساجد شروع روزہ بند کرنا. اسی طرح آفتاب غروب ہوتا ہے اس کی ایک نشانی ہوتی ہے, علامات بیان کی گئی. اصل تو روزہ اسی سے شروع ہوتا ہے اسی سے ختم ہوتا ہے لیکن اب کیونکہ گھڑیوں کا رواج ہو گیا تو گھڑیوں کو درست رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اگر مؤذن نے غلطی سے دو منٹ پہلے اذان کہہ بھی دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مؤذن ذمہ دار ہے, ہم خود ذمہ دار ہیں. غلط یہ غلطی بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے گاؤں کے عورتوں کو بہت زیادہ کہ وہ دیر تک کھاتے رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اس مہینے میں تو روزے کی جزا یوں تو بہت سارے انعامات ہیں. کثرت سے روزے رکھنے والوں کے لیے حدیث شریف میں یہ بھی انعام آیا ہے کہ قیامت کے دن ان کو ایک خاص دروازے سے بلایا جائے گا جنت. اس کا نام ہوگا باب الریان, باب الریان یعنی جس پر جس عبادت کا غلبہ زیادہ ہوگا اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا. یعنی حدیث ایک آدمی سخاوت میں مشہور ہے یعنی اس کے اندر سخاوت کا جذبہ زیادہ ہے, غلبہ ہے. ایک آدمی نے نماز کا غلبہ زیادہ ہے, ایک آدمی نے روزے رکھنے کا غلبہ زیادہ ہے جو کثرت سے روزے رکھتا ہے. تو اس لحاظ ورنہ تو کامل مسلمان ہونا چاہیے لیکن جس میں جو عادت غلبے کی ہوتی ہے. اسی طرح حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جذبت کے بارے میں فرمایا کہ میرا گمان ہے کہ تم کو ہر دروازے سے بلایا جائے, ہر عبادت کا غلبہ تھا, سخاوت کا بھی, روزے کا بھی, نماز کا بھی. تو غرض یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب صوم لی, روزہ میرے لیے. کیا بات, ہر عبادت اللہ کے لیے, نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہے, صدقہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے, حج بھی اللہ ہی کے لیے. تو معلوم ہوا کہ روزے میں اور زیادہ کوئی خاص بات, جو اللہ تعالیٰ نے تاکیداً فرمایا ہے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. بھائی حکومت اعلان کرتی ہے کہ جو صاحب اس فیلڈ کے اندر اچھا کارکردگی دکھائیں گے ان کو انعام ملے گا. جب انعام ملنے کا موقع آتا ہے تو کوئی وزیر منسٹر یا کوئی ڈپٹی مجسٹریٹ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی فلاں جگہ ان لوگوں کو انعام دے. لیکن ایک وزیر اعظم یا صدر یا بادشاہ کہتا ہے اس کا انعام تو میں خود اپنے ہاتھ سے دوں. یہ روزے کے اندر خاصیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید سے فرمایا کہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا خود دوں گا. تو دو چیزیں یہ ہو گئی، اس میں روزہ بھی ہے اور اس میں تراویح ثواب کی چیز، بڑی زبردست ثواب. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس میں لکھے بھی لایا ہوں تاکہ کچھ رہ نہ جائے، ترتیب رسول. پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی نیکی کو اس مہینے میں کسی نیکی کو اختیار کرے، اصل میں حدیث بیان یوں ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ہر فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر آ جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کے بارے میں، یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہر نیکی کے بارے میں. حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ جو آدمی اس مہینے میں کم و بیش الفاظ کہ اس مہینے میں کسی نیکی سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اس نیکی کو اللہ تعالیٰ فرض کے درجے لگے. ہر نیکی مثلا سبحان اللہ پڑھا، یوں تو نفل ہے سبحان اللہ کیا، لیکن خدا تعالیٰ ان کو ثواب جو دیں گے اس مہینے میں سبحان اللہ کے فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 درجہ بڑھا دیں گے، 70 فرض. اب فرض کے بارے میں سمجھ لیجیے کہ اگر ایک آدمی ساری عمر بھی نفل پڑھتا رہے لیکن ایک فرض نہیں پڑھا ہو تو وہ ساری عمر کے وہ نوافل اسے ایک فرض کے برابر نہیں سکتے، فرض کا وہ 10 درجہ، اور خدا تعالیٰ یہاں ایک فرض کو 70 درجہ بڑھا رہا ہے. اس مہینے کی ایسی برکات، لوٹنے کا مہینہ ہے، لوٹنے کا مہینہ ہے. اس مہینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امہات المؤمنین فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگوٹ کر دیا کرتے تھے، جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کمر کمر، اس کے دونوں معنی نکلتے ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بیویوں سے اجتناب کیا کرتے تھے تاکہ اس کی عبادت کے لیے قوت رہے اور مہلت رہے. دوسرا یہ کہ ایک آدمی کمر باندھ لیتا ہے، اب تو یہ ڈوبنے کا مہینہ، وہ کہتے ہیں نا آئے ہیں تیرے در پہ تو لے کے ہی جائیں، کمر باندھ لو اور ہمت کر لو، مشکل زیادہ نہیں ہے. شیطان خوف ڈالتا ہے، کیسے ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان آتا ہے دل میں تھوڑا خوف پیدا ہو جاتا ہے بازے لوگوں کو، لیکن رمضان گزر بھی جاتا ہے کہتے ارے گزر بھی. تو اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو بعض لوگوں کو روزہ لگتا ہے وہ خالی پیٹ کی وجہ سے نہیں لگتا بلکہ معمول بدل جانے سے لگتا ہے، معمول بدل جاتا ہے. مثلا کوئی آدمی سگریٹ کی عادت ہے اس کو، اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، ایک گھنٹے صبر کر لے، 2 گھنٹے صبر کر لے، صبح سے لے کے شام تک صبر کرنا اس کے لیے مشکل ہوتی، برداشت نہیں رہتی. تو معمول بدل جانے سے طبیعت میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، تو گھبرانا نہیں چاہیے. خود مجھے عادت ہے چائے کی، عادت ہے صبح کو اگر مجھے چائے نہ ملے، میں نے شاید پہلے بتایا ہو کہ میں پہلے بہت چائے پیتا تھا، لیکن میرے حضرت نے ایک عجیب جملہ فرمایا، مجھے منع نہیں فرمایا. بزرگوں کی بات کی بڑی برکات ہوتی ہے، اثرات ہوتے ہیں، نور ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. مجھ سے میرے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شام کو ایک مرتبہ میں حاضر تھا، اثر کا وقت تھا، حضرت والا رحمہ اللہ اثر کی نماز کے بعد چائے نوش فرماتے تھے، لیکن حضرت کی چائے کیسی ہوتی تھی؟ برائے نام چائے ہوتی، دودھ ہوتا، دودھ میں تھوڑی سی چائے کی پتی پکا کے تھوڑی سی وہ حضرت نوش فرماتے تھے، اور کبھی کبھی اس میں زعفران ڈلوا دیتے تھے. تو ایک دن مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ تو چائے پیتا ہے؟ اب مجھے بڑی شرم آئی, میں حضرت سے کہتے بتاؤں کہ میں تو دن رات میں 8-10 پیالیاں, میرے لیے معمولی بات, یہاں تک عادت کی کہ میں رات کو سونے سے قبل بھی مجھے چائے اگر نہ ملے تو نیند نہیں آتی, میرے شیخ میں قربان جاؤں گا. ایسی محبت فرماتے تھے, ایسی محبت سے تربیت فرماتے تھے. فرمایا خالی ماتی کہ اس کے لیے بھی چائے لائے. میں تو بڑا خوش ہوں, تم نے کہا یہاں تو بھائی ہمیں بڑی گفٹ مل رہی ہے, اور چائے آئی, حضرت نے بھی چائے نوش فرمائی, ہم نے بھی نیچے بیٹھ کے چائے پی لی, کیا جی کو چاٹ لیا, جیسا ہمارے حضرت جس طرح کھانے کے برتن کو چاٹ کر کے صاف کر لیتے تھے, اسی طرح چائے کی پیالی کو بھی انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیتے تھے, بالکل صاف. حضرت فرماتے تھے کہ رزق کا ہر ہر ذرہ اس کا بندہ محتاج, ذرہ ذرہ بنتی کو کہتے ہیں نا, دریا دریا قطرہ مل کر, قطرہ دریا مل کر, قطرہ قطرہ مل کر ہی تو دریا بنتا ہے. لہذا رزق کا ہر ذرہ قابل قدر ہے, قابل تعظیم. اور فرماتے تھے کہ میں پیالی کو چاٹتا ہوں تو دل میں یہ انتظار کرتا ہوں کہ رب العالمین میرا مولا مجھے دیکھ رہا, دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق کی قدر کر رہا ہے, ایک ایک ذرے کی یہ قدر کر رہا ہے میرا بندہ. اور اس طرح سے جب بندہ رزق کی قدر کرتا ہے مولا تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے, برکت دیتا ہے. کتنا رزق ہماری نالیوں میں چلا جاتا ہے جب بندہ برتن کو صاف کرتا ہے, برتن اسے دعا دیتا ہے, ہاں برتن اس کو دعا دیتا ہے, اعطاک اللہ من النار, کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ آگ سے بچائے, کما اعطانی من الشیطان, جس طرح تو نے مجھے شیطان کے پیٹ میں جانے سے بچایا, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کھانا ضائع کر دیتے ہیں شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے. مجھ کو خیال ہوتا تھا کہ کھانا تو یہی پڑا رہ جاتا ہے پیٹ میں کھانے, مگر جب برتن سنتا ہے تو وہی کھانا نالی میں جاتا ہے, اور گندی نالیوں میں شیطان کے رہنے کی جگہ ہے, نجاست میں رہتا ہے, گندگی نہیں رہتی, تو یہ وہاں جا کے اس کی غذا بدلا ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ چائے پینے کے بعد حضرت والا رحمہ اللہ نے میرے مرشد محبوب نے مجھ سے کچھ نہیں فرمایا, بلکہ کسی اور سے فرمایا کہ زیادہ چائے اچھی چیز نہیں ہوتی, بس وہ جملہ آج تک میرے دل و دماغ میں گونجتا رہتا ہے, زیادہ چائے اچھی چیز. حضرت نے مجھے منع نہیں فرمایا کہ زیادہ چائے مت پیا, بس اتنی نصیحت کسی اور کو فرمائی کہ زیادہ چائے اچھی چیز نہیں ہوتی, خود بخود ہی میرا دل اس سے ہٹنا شروع ہو گیا. بھائی کیا مشکل ہے, ابھی تو چائے پیتے کھیلتا ہے, کیوں پی رہا ہوں, اس میں کوئی ٹونک ہے, کوئی طاقت ہے, کیا ہے, ہاں بھائی چائے, ہاں بھائی چائے, خود بخود میری چائے چھوٹتے چھوٹتے ایک صبح کی اور ایک شام کی. میں بار بار کرتا رہتا ہوں کہ میرے مرشد کا میرے اوپر اتنے احسانات ہیں, میرا بال بال حضرت کے احسانوں سے لے دبا ہوا ہوں, اتنے احسانات ہیں, دنیا کے بھی احسان ہے, آخرت کا بھی انشاءاللہ امید ہے کہ نظر کرم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ. تو اب میری عادت تو ہے صبح چائے پینے کی, صبح اگر چائے نہ پیوں ابھی آج کی کرنے درد ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر ہو جائے, تو یہ اتفاق سے میں اپنے گھر میں تذکرہ کر رہا تھا کہ بھائی اب روزہ آنے والا ہے, تو پہلے روزے میں دوسرے روزے میں سر میں درد رہتا ہے, کیونکہ وقت پر چائے نہیں پی, 11 مہینے کی عادت پڑی ہے صبح چائے, لیکن تیسرے روزے سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا, پھر عادت پڑ گئی کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. تو میری پوتی چھوٹی والی وہ سن رہی تھی, تو کہہ رہے ہیں دادا آپ ایسے کریں کہ آپ رمضان آنے سے پہلے اپنی چائے کم کر دیں. میں نے کہا بڑی عقل کی بات ہے بھائی, بڑی عادت ڈال رہا ہوں, مگر کیا نہیں, میں نے یہ نہیں جا سکا. غرض یہ کہ یہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ اپنے بے بہا خزانے لٹاتے ہیں, پھر آگے احساس فرمایا رمضان شریف صبر کا مہینہ ہے, صبر کا مہینہ ہے. ہمارے یہاں معاملہ الٹ ہے, روزے کے اندر غصہ بڑھ جاتا ہے, چڑچڑاہٹ بڑھ جاتی ہے, مزاج تنک تنک دیا جاتا ہے, بے صبری بڑھ جاتی ہے, گاڑی چلا رہے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, کوئی آگے آ گیا, پر تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے, ارے بھائی وہ بھی انسان ہے, تم اس کو نکل جانے, اس کا خیال کر لو, تم بھی انسان ہو، وہ بھی تو انسان تھا نہیں، پہلے میں نے کروں گا، خصوصاً جب افطاری کا وقت قریب آنے لگتا پھر تو ایک طوفان مچ جاتا، کیا ہم اپنے ساتھ ایک کھجور اور ایک پانی کا بوتل چھوٹی سی رکھ لیجیے کہ بھائی جب روزے کا وقت ہو گیا کل پنیر گھر جا کے رکھ لیں، اور اگر آپ صحیح شوقین ہیں گھر کے ساتھ افطاری کریں تو آپ ذرا پہلے نکل جائیں گے، نکلنا بھی آخر میں ہے اور پہنچنا بھی پہلے ہی، اور بعضوں کا پہنچنا پہلے وہاں پہنچنا ہوگا، سارے چلے گا ایکسیڈنٹ ایسا ہوا پھر اس وقت ہوگا، صبر کا مہینہ ہے، غصے کو پی جانا ہے، نافذ نہیں کرنا ہے، طبیعت میں چڑچڑاہٹ ہے، راج میں کمزوری ہے، کچھ بھی ہے، کیونکہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدیث پاک میں کہ روزہ ایک ڈھال ہے، ڈھال اس کی برکت سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے، خود سے کوئی ڈھال کو پھاڑ دے تو تلوار کا کیا قصور ہے، تلوار چل رہی ہے اور ڈھال ثابت ہے، مضبوط ہے، تلوار اس میں پڑ کے تلوار کا وار روک لیتا ہے، لیکن جب انسان خود ہی ڈھال کو پھاڑ دے تو پھر تلوار کو حالت بدلے گی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روزے کو کیا چیز پھاڑتی ہے، فرمایا جھوٹ اور غیبت، جھوٹ اور غیبت۔ تو ہمارے یہاں رمضان میں ٹائم پاس کرنے کے مشاغل یہی تاش کھیلنا، موبائل میں لگ جانا، کیبل میں لگ جانا، فضول باتیں گپ شپ لگانے بیٹھنا، کہ اب کھا پی تو سکتے نہیں، کیا کریں گے، یہ کام ڈبو کھیل لینا، چلو بھائی ٹائم پاس، گانے سن لینا، پتنگ اڑانا، پتنگ بھی اڑانا گناہ ہے، پتنگ اڑانا گناہ ہے، مگر ٹائم پاس کرنے کے لیے پتنگ اڑا دینا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ یہاں لوٹنے کے یعنی مال وہاں سے خزانے ہیں وہ لے جا رہے ہیں، یہاں ہم خزانوں سے اعراض کر کے پتنگ اڑا رہے ہیں، گناہ کا کام کر، ہمیں نہیں چاہیے آپ کے خزانے، نعوذ باللہ تعالیٰ نے ذکر کریں، کچھ نہیں کر سکتے، سو جاؤ، سو جاؤ، سو جانے والا گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس نیت سے سو جاؤ کہ اللہ گناہ سے صبر نہیں ہوتا، میں سو رہا ہوں تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں، وہ سونا بھی ہمارا سونا بن جائے گا، عبادت کرنا، سمجھ گیا، عبادت نہیں ہو سکتی کوئی بات نہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم آپ کو حلوہ کھلائیں گے لیکن حلوہ کھلانے کے بعد پھر 20 جوتے بھی مارنے، 20 جوتے کھانے ہوں گے آپ، لیکن اگر آپ حلوہ نہیں کھائیں گے تو جوتا بھی نہیں ماریں گے، تو آپ کیا چیز منظور کریں گے، حلوہ کھا کے پٹنا پسند کریں گے آپ یا جاری سے بچے رہنا پسند ہے آپ، بھائی ہمیں جوتے نہیں کھانے، حلوہ رہنے دو اپنے پاس، بولو تو ذرا، ہاں بھائی بچے رہنا پسند کریں گے نا، تو آپ عبادت نہیں کر سکتے، عبادت کا حلوہ نہیں کھا سکتے، تو آپ آ جائیے جوتے کھانے سے بچ جائیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اگر تم گناہ سے بچ جاؤ، حرام کام سے بچ جاؤ تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ، مگر تقوی کو ہم عبادت سمجھتے ہی کیا ہے، خالی بیٹھے ہیں لیکن دل خدا تعالی سے جڑا، شیطان سے نہ جڑا ہوا تو آپ عبادت کریں، حسینوں کے خیالات سے نہ بھرا ہوا، یہ پیشاب اور پیخانے بھری لاشوں سے دل کو آباد نہ کیا ہوا، برباد نہ کیا ہوا، خدا تعالی سے تعلق ہو تو آپ خاموش رہنے میں بھی، خالی رہنے میں بھی عبادت گزار، عبادت گزار۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت سے، بھائی کیا نام ہے تمہارا، ان کو جگاؤ بھائی، جاگو 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 اور جگاؤ، تو صبر کا بدلہ کیا ہے، جنت۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ، ایک دوسرے کی خبر گیری کا مہینہ ہے، ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے پاس پڑوس میں کون لوگ ضرورت مند ہیں، ان کا خیال رکھنا، حسب استطاعت کی مدد کرتے رہے. روزے کے فوائد اور ثمرات میں سے یہ ہے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تب اسے بھوکے کی غم کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے. یہ روزے کے ثمرات میں سے ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ جب آدمی کو دوسرا بھوکا ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی، لہٰذا وہ دوسرے کی غمخواری کرتا ہے. تو یہ غمخواری کا معنی ہے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ افطار کرایا تھا، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی ہو، چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک گھونٹ لسی ہی کیوں نہ ہو، روزہ افطار کرانے کا ثواب کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں جس نے روزہ افطار کرایا، اور اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب دیتے ہیں، اور جس کو روزہ افطار کرایا ہے اس کے ثواب سے لے کر اس کو نہیں دیتے. خدا کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے مال، خدا کسی کے محتاج نہیں ہے کہ بھائی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے اتنا ہم نہیں دے سکتے. تو اس روزے دار کے ثواب سے لے کر نہیں دیتے اس کو کہ آدھا دے رہا آدھا دیتا، پورا پورا ثواب اس کو دے دیتے ہیں، پورا پورا اس کو بھی دے دیتے. کتنی بڑی بات ہے، ہم اپنے روزے کے ثواب کے ساتھ ساتھ اور روزوں کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں. 30 روزے رمضان کے ہیں، جس کی جتنی ہمت ہو 60 روزے کا ثواب حاصل کر لے، ایک آدمی کو روزانہ افطار کرا دے، اور ہمت ہو 2 کا افطار کرا لے 90 روزوں کا ثواب ہو، ایک ہی مہینے روزہ ایک ہی رکھا ثواب 90 روزوں کا. اب جس کی جتنی ہمت ہو پڑھتے چلے جاتے، کھجور کھلا دو، شربت پلا دو، پانی پلا دو، ٹھنڈا ہو گیا کام. کسی کے یہاں کوئی افطاری بھیج دو، کوئی بھی چیز، یہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ اسی سے کھولے تب آپ کو ثواب ملے گا. نہیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے سنت بار بار کہ افطاری میں جتنی چیزیں ہیں روزے دار جو چیز کھائے گا وہ بھیجنے والے کو اس کا ثواب ملے، وہی ثواب ملے. اللہ اللہ اللہ، لوٹنے کا مہینہ ہے لوٹنے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ روزے کو افطار کرانے والے کے گناہ بھی معاف ہوں گے، جہنم سے خلاصی ہوگی، اور روزے کا ثواب دیا جائے، اور چاہے وہ ایک کھجور ہو یا ایک گھونٹ پانی ہو یا لسی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو پانی پلایا قیامت کے دن اس کو میرے حوض کوثر سے پلایا جائے، حوض کوثر سے پلایا جائے گا، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں ہے، اس ایک گرام کا اثر یہ ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک اپنی کمائی اور ایک تھوڑی سی محنت سے، چند پیسے خرچ کرنے سے مزید کمائی، ڈبل کمائی، ٹرپل کمائی، کمائی کا مہینہ ہے. فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یعنی پہلے عشرے میں خدا تعالیٰ کی رحمت بھی جاری رہتی ہے، مغفرت بھی جاری رہتی ہے، آگ سے خلاصی بھی جاری رہتی ہے، لیکن غلبہ رحمت کا ہوتا، رحمت کا زبردست غلبہ ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ رحمت جو ہے یہ ہر خاص و عام کے لیے، خواص کے لیے یوں ہے کہ ان کے درجات غلط ہوتے ہیں، کو مزید درجات کا گناہ نہیں کرتے، جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے 100% بچنے والے ہیں، بزرگ اولیاء اللہ کا، تو ان کے لیے درجات کی بلندی، رحمت برائے رحمت. اور جو لوگ گناہگار ہیں ان کے لیے ان کی معافی کا ذریعہ ہے، اور جو زیادہ گناہگار ہیں ان کے لیے آگ کا ذریعہ ہے. تو غرض یہ کہ غلبہ پہلے عشرے میں رحمت کا رہتا ہے، حالانکہ تمام خزانے مسلسل اس رمضان مبارک آتے آتے. پھر دوسرا عشرہ فرمایا کہ معافی، حدیثوں میں آتا ہے مختلف روایتوں میں مختلف تعداد ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں اتنے اتنے لاکھ لوگوں کی جہنم سے گردن اٹھا کر، اور آخر عشرے میں اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور لیلۃ القدر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ رمضان مبارک کی جو آخری رات ہوتی ہے، آخری رات جو آخری روزے سے پہلے والی رات، اس رات اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کا مقصد، تمام روزے داروں کی مغفرت فرمائے. اب بتائیے کیسا مبارک ہے. اور فرمایا کہ اس مہینے میں یہ اسی حدیث کی تمام تفصیل ہے جو میں نے ابھی پڑھی. فرمایا کہ چار دنوں کی کثرت, چار دنوں کی کثرت. نمبر ایک کلمہ طیبہ کی کثرت, کلمہ طیبہ. اور کلمہ طیبہ وہ دولت ہے, کیا رمضان اور کیا غیر رمضان, وہ دولت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دیجیے, کوئی ایسی دعا بتلا دیجیے جس سے میں آپ کو خاص طور پر یاد کر سکوں. میں نبی ہوں آپ کا اور کلیم اللہ میرا لقب ہے, میں آپ سے باتیں کرتا ہوں, تو اے اللہ مجھے کوئی خاص چیز عنایت فرمائی جس سے میں آپ کو یاد کر آپ کا تقدم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, لا الہ الا اللہ. کہ یا اللہ یہ تو سبھی لوگ کہتے ہیں, میں تو آپ سے کوئی خاص چیز مانگ رہا ہوں جس سے میں آپ کا تقدم حاصل کروں. وہ خدا مہربان ایسا مہربان ہے کہ جتنی قیمت کی چیز ہوتی ہے اتنا ہی اس کو عام کر دیتے ہیں, اتنا ہی عام کر دیتے ہیں. لے لو, لوٹ لوٹ لوٹ. پانی انسان کے لیے کتنا ضروری ہے, پانی کے بغیر زندگی کا تصور کتنا عام. ہمارے یہاں سختی تو جو ہے کہ پانی نہیں آتا, وہ تو ہمارے اعمال نہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والا کوئی روح ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے دل میں نہ رکھا. جب پیدا کرتا ہے ساتھ اس کا رزق بھی اللہ اٹھاتا ہے, چاہے وہ پانی ہو, چاہے وہ ہوا ہو, چاہے وہ کھانا ہو, کوئی بھی نعمت اللہ اللہ سے. بھائی آنکھ کھول کے میری بات کر, لوگوں نے سونا شروع کر دیا تو میں جاتا ہوں, لوگ سلام کرتا ہوں, چلے جاؤں بھائی, چلے جاؤں. وہ تو کہہ رہے نہیں نہیں, اب آج رمضان شریف میں ہمارا آنا نہیں ہوگا. تراویح پڑھتے ہیں, سنتے ہیں قرآن شریف, سناتے ہیں, تو اب آج کو تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دو ذرا بشاشت کے ساتھ, پھر ایک مہینہ چھٹی ہے, آرام کریں. سونا بھائی جی بھر وہاں کھول کے سننا چاہیے نا, اس میں مضمون میں بھی خلل آ جاتا ہے, معلوم نہیں کہاں بات رہے گی. ہاں جتنی قیمتی نعمت ہوتی ہے خدا تعالیٰ اتنا ہی عام کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اگر یہ کلمہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کی مخلوق یعنی فرشتے رکھ دیے جائے تو یہ کلمہ لفظ والا پڑھ رہا رک جائے. اتنا قیمتی چیز ہم نے اپنا دیا, تو ہمارے پاس بھی وہی دولت. تو کلمہ طیبہ کی کثرت اس مہینے کے لیے خاص, اور دوسری چیز استغفار. استغفار یہ دونوں چیزیں فرمائے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ان کی کثرت, استغفار کی کثرت. اور آپ سے بتا چکے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب, کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات دیتے ہیں اور ہر غم اور ہم سے نجات دیتے ہیں, خوشحالی دیتے ہیں, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں جو اس کو گمان بھی نہیں. استغفار بار بار. اور فرمایا کہ دو چیزوں سے تمہیں کوئی چارہ نہیں, چار چاروں میں سے دو چیزیں تو کلمہ طیبہ اور استغفار. اور فرمایا کہ دو چیزوں سے, دو چیزیں وہ ہیں جس سے کسی انسان کو چارہ نہیں, ایک چیز کی جنت کی طلب, یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس میں بلا حساب کتاب داخلہ, جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ, یا اللہ دوزخ سے خلاصی, ایک لمحے کو بھی ہمیں جنت کے حوالے, جنت جہنم کے حوالے والے. تو یہ چار چیزوں کا حکم ہے. اور فرمایا کہ پانچ چیزیں میری امت کے لیے اس مہینے میں, پانچ جو اس امت کے لیے خاص ہے. پہلی امت نے بھی روزہ رکھی تھی لیکن ان کو یہ خاص نہیں نصیب ہوئی. یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں رکھا ہے خاص. ایک یہ کہ روزے دار کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے, مشک سے بھی زیادہ. یہ وہ بو ہے جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے, دانتوں کی بیماری, مسوڑوں کی بیماری کی بدبو نہیں, یہ وہ بو ہے. بعض لوگوں کے میں بیماری ہوتی ہے, دانتوں میں بیماری ہوتی ہے, تو وہ بو مراد نہیں ہے, بلکہ وہ جو خالی ہے جسے خلو کہتے ہیں, خلو معدہ خالی ہونے کی وجہ. تو فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. دوسری چیز فرمائی, اچھا اچھا اچھا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں مسواک نہیں کرنا, اور زیادہ کرنا چاہیے, سنت کا اہتمام اور زیادہ کرنا چاہیے. یہ وہ بو نہیں ہے, بلکہ دانتوں کو صاف کرنا ہمارے دین میں نظافت بھی ہے, نزاکت بھی ہے, طہارت بھی ہے. تو مسواک کے فوائد تو ہم پہلے ہی بتا سکتے ہیں, سنتوں کا اور زیادہ اہتمام کرنا, بلکہ جس کے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اسے اور زیادہ اہتمام کرنا. میرے منہ سے کسی کو بونا ہے, نماز پڑھتے ہیں, بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں یا برابر میں کھڑے ہوتے ہیں, سانس میں بدبو ہوتی ہے, بہت ناگوار بدبو ہوتی ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ تو یہ کہ ڈاکٹر سے دانتوں کی صفائی کریں, بدبو ختم ہو جائے. لیکن اگر نہیں بھی کرائی ہے تو مسواک کو اچھی طرح کریں, بدبو نہیں رہے گی. تو دوسری چیز یہ کہ اس مہینے میں ہر روز جنت کو آراستہ فرماتے ہیں, جنت سجائی جاتی ہے روزے داروں کے لیے, روزے دار. اور اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے بندے اپنی دنیا کی مشقتوں کو چھوڑ کر پھینک کر تیرے پاس آنے والے ہیں. یہ ایک اعزاز ہے روزے دار کا. اور تیسری چیز یہ انعام کہ رمضان مبارک نے سرکش میں آتے ہیں, جو بڑے بڑے سرکش تاغوت ہیں شیطان کے, اللہ تعالیٰ ان کو قید فرما دیتے ہیں. اور بندہ بڑے بڑے گناہوں تک جو غیر رمضان میں پہنچ جاتا ہے, وہ رمضان کی برکت سے ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, بچ جاتا ہے, سرکش شیاطین قید کر دی جاتی ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے, روزے داروں کے لیے دریاؤں میں مچھلیاں دعائیں کرتے ہیں, دعائیں رحمت کرتی ہیں, استغفار کرتی ہیں. کون مچھلیاں دریا ہو روزے داروں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ پانچ چیزیں اس امت کے لیے روزے داروں کے لیے خاص ہیں. جتنے بڑے بڑے انعامات ہیں, کتنی خاصیت ہیں, اب روزہ رکھنے میں کچھ تو مزہ آئے گا. تو فرمایا کہ اچھا اس مہینے کے اندر جو ہے غیبت اور جھوٹ سے خاص طور سے بچنا ہے, پتہ نگاہی نگاہ خراب نہ ہونے پائے, ٹائم پاس کرنا ہے تلاوت کرو, وضو کرو تلاوت کرو, ٹائم پاس کرنا ہے یہ ٹائم پاس ہوگا. اور اگر آپ موبائل میں لگ جائیں, شیطان تو طرح طرح دیکھاتا ہے, ہم طرح طرح دیکھا رہے ہیں, لاؤ چلو ہم تصویر تو نہیں دیکھ رہے, فلم تو نہیں دیکھیں گے, کچھ خبریں دیکھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے شاید, اسی بہانے سے گندگی میں مبتلا ہو. تو جس کو شدید ضرورت نہ ہو, معاشی ضرورت نہ ہو, وہ کم سے کم کچھ نہیں کچھ نہیں, تو ایک مہینے کے جس کو بند کر کے ڈال بھائی بھائی اب یہ ہمارا اس کا ساتھ نہیں ہے, یہ برا ساتھی ہے, برا ساتھی. حدیث میں آتا ہے نا کہ نیک صحبت تنہا رہنے سے بہتر ہے, اور بری صحبت سے تنہا رہنا. جدی سو یہ جلی سو ہے, اسمارٹ فون جلی سو ہے, برا ساتھی, برا ساتھی ہے. تو بری صحبت سے بچے, بری صحبت سے بچے, تو نگاہ کی خرابی سے بچے گا انشاءاللہ. پورا عہد کر لو پکا, ایک نگاہ بھی خراب نہیں ہو, جب گھر سے باہر نکلیں گے نگاہ نیچی کرتے رہیں, ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں, ہمیں اپنے اللہ سے کام, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے وہی دیکھتا ہے تجھے یاد آ. نگاہ نیچی کر کے چلے, موبائلوں کو بائے بائے کر دینا ہے, خیر آباد بھائی, فی الحال تو بند ہو جاؤ, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو انسان اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچ گیا تو تقوا کی رمضان بقیہ 11 مہینے تقوا کا ضمانت دیتا ہے. انشاءاللہ اس کے باقی 11 مہینے بھی تقوا سے گزریں گے. اب 11 مہینے کے بعد بیٹری تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے, جیسے موبائلوں کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, چارجنگ کی ضرورت پڑتی ہے, تو ہماری بھی 11 مہینے بیٹری ڈاؤن ہو گئی. پھر خدا تعالیٰ نے وہ مہینہ لگتا لگا چارجنگ کے لیے پھر بھیج دی, چلو میرے بندو پھر تقوا کا مہینہ آنا. اسی لیے تو پڑھنا ہے لال لکھن تک تاکہ تم گناہوں سے بچو. لیکن نام ٹائم پاس کرنے تراوی میں دل نہیں لگتا, موبائل میں دل کرتا ہے, ساری رات جاگ لیں گے, لیلۃ القدر میں جاگ جاگ لیں گے. مشکل ہے بھائی, نیند آ رہی ہے. موبائل دے دو ابھی 6 گھنٹے کوئی مشکل نہیں, سحری تک بھی جاگ لیں گے اور سحری کھائیں گے نہیں اور جو ہو جائیں گے نماز پڑھا کر دیں گے. تو یہ نہیں ہونا. دوسری چیز غیبت, زبان کا گناہ. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ایک آنکھ کا گناہ بہت خطرناک, اس کے بعد زبان کا گناہ بہت خطرناک. یہ نیکیوں کو برباد کر دینا ہے. ذرا سی زبان ہی تو یہ کیا ہوا, لیکن نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہم ضائع کر دیتے ہیں, بڑا ذخیرہ ضائع کر دیتے ہیں اور اپنی گردن پر بڑے بڑے مقدمات لے لیتے ہیں. اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو غیبت سے اور جھوٹ سے اور بد نگاہی, گناہ تو بہت ہے, ہر گناہ سے بچنا ہے, لیکن خاص طور سے ان تین گناہوں کا ذکر آیا حدیث پاک میں. یہ نگاہ کی حفاظت کرو اور جھوٹ اور غیبت یہ روزے کو پھاڑ ڈالتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو سوا بھوکا رہنے کی مشقت کے کچھ حاصل نہیں, اور بعض شب بیدار ایسے ہیں کہ جن کو ساری رات جاگنے کے سوا مشقت لینے کے سوا کچھ حاصل نہیں. کیا وجہ ہے؟ گناہ. عبادت کی لیکن گناہ نہیں چھوڑا, غذا کھائی لیکن زہر نہیں چھوڑا. تو میرے دوستو, ہم اپنے روزوں کو قیمتی بنائے تاکہ خدا کے حضور ہم جائیں تو ہمیں کچھ ملے. ایسا نہ ہو کہ میرے بندے روزے تو تو نے رکھے تھے لیکن غیبت کہاں چھوڑی, جھوٹ کہاں چھوڑا, دھوکا کہاں چھوڑا, تانے دینا کہاں چھوڑا, غصہ بھیجا کرنا حرام غصہ کرنا کہاں چھوڑا. سارا تیرا دور تیری عبادت کا جو ثواب ہے تیرے غصہ لے گئے, تم نے اس کو گالی دے دی تھی, تم نے اس کو یہ کہہ دیا, لڑ پڑا تھا. لڑائی جھگڑے کا مہینہ نہیں, صبر کا مہینہ. صبر, اور جس میں صبر ہوگا وہی زبان کو بھی روکے. زبان کو روک لو, زبر مضبوطی سے روک لو. جب کچھ بولنے کی خواہش ہو پہلے سوچ لو کہ ہمارا مالک اس سے ناراض نہ ہو جائے, ہماری محنت برباد نہ ہو جائے, جس پر بھوکے رہے مگر ہم نے کیا کیا حاصل کیا. تو تینوں چیزوں کی حفاظت ان شاء اللہ تعالیٰ. اور فرمایا کہ رمضان کا روزہ اتنا قیمتی ہے, فرض روزہ, کہ ساری سال بھی اگر نفل روزہ رکھتے تو وہ ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا جو رمضان کا روزہ ہے. اس لیے خوب ہمت کے ساتھ اور اپنے بچے جو اس قابل ہو گئے ہوں, جن کی صحت ٹھیک ہو, ان کو بھی روزے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور جب 10 سال کے ہو جائیں پھر ان کو سختی بھی کرنی چاہیے, پورے روزے رکھے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے روزہ رکھنا. تو رمضان کا روزہ کتنا قیمتی ہے. بس یہ باتیں عرض کرنی تھی. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو قبول فرمائے, مجھے بھی عمل کی توفیق دے. باقی ایک دو باتیں اور رہ گئی ہیں, وہ بھی میں عرض کر دوں کہ سحری کھانے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اور فرمایا ہے کہ سحری میں برکت کا کھانا ہے اور سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. چاہے آپ کھانے کا دل نہیں ہے, طبیعت نہیں ہو رہی, آپ صبح اٹھ کر پانی پی لیں, سحری کی نیت سے پانی پی لیں, دو چار کھجور کھا لیں, کوئی پھل کھا لیں, کوئی دو لقمے کھا لیں سحری کی نیت. یہ نہیں کہ رات کو دیر سے سوئے اب سحری کھانے کی ہمت نہیں, سو رہے پڑے کون اٹھے, ہم تو اتنے بہادر ہیں بغیر سحری کے بھی روزہ رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. مانا کہ آپ بہادر ہیں لیکن آپ برکت کے کھانے سے محروم ہو گئے, رحمت کے نزول سے محروم ہو گئے. لہٰذا سحری کھانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, لیکن جو وقت ہو ایک تو سحری کو ہم درست رکھیں, اور جو وقت سحری کا نقشے میں ہو اس سے دو چار منٹ پہلے فارغ ہو جائیں, کھانا پینا چھوڑ دیجیے, تاکہ یہ قیمتی چیزیں زبردست عبادت ہے, ذرا بے احتیاطی ہو گئی ہو سکے, ایک سیکنڈ بھی اگر آپ نے دیر لگا دی اور وقت ہو گیا اور کھانا نکل گیا آپ کا روزہ نہیں ہوگا. اسی طرح کی افطار کے اندر احتیاط کیا, اذان ہوتے روزہ نہ کھول, پہلے دیکھ لیں گھڑی کو بھی وقت ہو گیا, انسان ہے موزن بھی غلطی ہو سکتی, حالانکہ اس کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے, لیکن اگر غلطی سے اس نے کر بھی دیا تو ہمارا روزہ تو محفوظ رہے نا, تو اپنی گاڑیوں کو درست رکھنا ہے, نقشے کا ٹائم دیکھنا ہے اور پھر احتیاط کر کے روزہ کھولنا ہے. لیکن جب وقت ہو جائے یقین ہو جائے کہ اب افطار کا وقت ہو گیا, اب دیر کرنا جائز ہے, اب جلدی سے روزہ کھولنا, جلدی روزہ کھولنا, دیر کر کے نہیں کھولنا. تو یہ سب باتیں ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اس مہینے کو قرآن پاک سے خاص خاص کر, اب یہ تو بڑا اس مضمون پہ اگر دو گھنٹے چھ گھنٹے بھی بیان کر لیں تو کم ہوگا, اور سمجھ لو کہ قرآن پاک کی تلاوت اس مہینے میں کچھ نصیبوں کو نصیب ہوگی. ایک تو تراویح میں ہم پابندی سے قرآن پاک سنیں, پورا قرآن پاک سن لیں گے انشاءاللہ. دوسرے کہ اپنی روزانہ کی تلاوت میں تھوڑا سا اہتمام, کچھ نہیں تو کم از کم ایک قرآن پاک ضرور ضرور کم سے کم ہے, ورنہ ماشاء اللہ کرنے والے دو بھی ختم کرتے ہیں دین بھی, لیکن اور زیادہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو عظمت سے پڑھا جائے, عظمت سے پڑھا جائے, ریل گاڑی کی طرح نہیں پڑھا جائے, کچھ پتا بھی نہیں مخارج کیسے زیادہ ہو رہے ہیں, نہ سمجھ میں آ رہا ہے, ادب کے ساتھ پڑھے, عظمت کے ساتھ پڑھے, محبت کے ساتھ, تو ان شاء اللہ اس کے عظیم و شان پڑھا جائے. قرآن پاک کے نزول کا مہینہ آ جائے اور قرآن پاک کو اس مہینے سے خاص نسبت بھی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال ہر رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن مجید سناتے تھے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنایا کرتے تھے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دور کیا کرتے تھے, اور آخر سال وفات شریف سے پہلے دو مرتبہ دور. تو قرآن پاک کو اس سے خاص نسبت ہے, اور نماز میں اور زیادہ خاص نسبت, جس کو جتنا قرآن پاک یاد ہو اس کو نماز میں بھی پڑھنے کی کوشش بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ہمارے حضرت نے ایک بات یہ بھی فرمائی, افطار کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اور افطار کرنے میں اتنی دیر نہ کرے کہ جماعت کی نماز پڑھ لے. ہمارے حضرت میزان فرماتے تھے کہ اتنا دہی بڑا گھوس لیا, اب نماز میں جا رہے ہیں, سجدے میں گئے تو اللہ اکبر کہا, دہی بڑا کہہ رہا ہے میں بڑا ہوں, یہ کہہ رہے اللہ اکبر, اور دہی بڑا کہتے ہیں پہلے میں نکلوں گا میں بڑا ہوں, اتنا نہ ٹوٹے, کھجور کھا لو, ایک دو پکوڑے کھا لو, شربت پی لو. ہوا ہے کبھی ایسا؟ جبھی تو ہنس رہا ہے, ہوتا ہے ایسا, ایک دم سے کھایا اور نماز کو چلے گیا, سجدے میں گئے تو روح افزا نکل رہا ہے, کچھ نکل رہا ہے, تو تھوڑا کھا کے سہارا کر. نماز جماعت سے پڑھنا واجب, یہ نہ ہو کہ افطار پارٹی بھی اگر ہو تو آپ افطار کر کے نماز پڑھ کے واپس آ کے اطمینان سے کھا لو, تو جماعت کی نماز مت پڑھے, اور افطار کے وقت چند دعائیں کر اللہ سے اللہ کو مانگ, اللہ سے اللہ کو مانگ, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں, اس میں سب چیز آ جائے, دنیا بھی آ جائے گی, آخرت بھی آ جائے گی, اللہ میں آپ کی آپ کو مانگ, کوئی سے کچھ کوئی مانگ رہا ہے, الہی طلب رہا ہے, اللہ میں آپ کی ذات سے آپ کو مانگ, اور جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین بھی, جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں, اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں, آپ کی رضا کامل مانگتا ہوں, آپ کی محبت مانگتا ہوں, آفیت مانگتا ہوں, برکت مانگتا ہوں, رحمتیں مانگتا ہوں, نظر کرم مانگتا ہوں, چند دعائیں مانگتا ہوں. اور فرمایا کہ روزے دار کی دعاؤں پر فرشتے حاملین عرش, جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میری عبادت کو چھوڑ دو, میری عبادت چھوڑ دو, اللہ مستغنی ہے,
اللہ کو عبادت کا محتاج تو نہیں ہے نا، چاہے وہ فرشتہ کرے چاہے بندہ کرے، عبادت کرنے سے اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں روزے داروں کے اعزاز دیکھو، روزہ رکھنے کا کیا اعزاز، کیا اللہ تعالیٰ اپنی معصوم اور نورانی مخلوق کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں میری عبادت چھوڑ دو. یہاں تک کہ حاملین عرش اور عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں بڑے بڑے فرشتے، وہ بھی تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں اور روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. تمام رمضان اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی. اچھا قیام اللیل آپ کا یہ ہو گیا، تراویح آپ نے پڑھ لی، یہ بھی قیام اللیل. لیکن اگر ہو سکے جس میں ہمت ہو طاقت ہو، تو میرے حضرت نے فرمایا کہ زیادہ مشکل بات نہیں، سحری سے پہلے یا سحری 10-20 منٹ پہلے ختم کر لو، 10 منٹ پہلے دو چار رکعت تہجد کی اس پر بھی پڑھ لو. آنے دنیا پر خدا تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہم غفلت کے مزے لے رہے ہیں، غفلت کی نیند سوتے ہوتے ہیں. عالم ہے کہ بے لاز پڑا ہوتا ہے، غفلت سے ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے. اے دوست اگر رات کے سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے، اللہ آنے والے سے بنا دینا. اللہ تعالیٰ ہاتھ چلاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کیوں میں اس کی حاجت پوری کروں، ہم سو رہے ہو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہم سو رہے ہو رہے ہو. تو تھوڑی سی ہمت جس میں ہو، اگر بیماری ہے کوئی بات میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ عبادت نہ ہو سکے تو ہم جیت نہ ہو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو طاقتور آدمی 1000 دفعہ اللہ اللہ کرتا ہے اور ایک ضعیف آدمی 100 مرتبہ اللہ اللہ کہہ سکتا ہے، زیادہ نہیں کر سکتا، دماغ میں طاقت نہیں، صحت نہیں ہے، تو دونوں اسی مقام پر پہنچے. اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے، ایک ضعیف آدمی ہے وہ بےچارا پھر کیسے اللہ کرتا ہے. ایک طاقتور آدمی اللہ نے طاقت دی ہے، فرصت دی ہے، ہمت دی ہے، وہ 1000 دفعہ اللہ اللہ کرتا ہے، اس کو وہی زیب دیتا ہے اور اس کو 1000 دفعہ میں وہ مقام ملے گا. لیکن ایک ضعیف آدمی اپنی کمزوری کا جو ہے اس کو انتظار ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے کہ یا اللہ ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تقیا زود کا ہے زاہدوں کے واسطے اور آسائے آسائے اللہ میرے دست و بازو قابل نہیں رہے، میں کمزور ہو گیا، صحت کمزور ہو گئی، زیادہ جاگ نہیں سکتا. تو سو ہی مطلب اللہ اللہ کرنا کہ اللہ اس کا وہی مقام دے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر نہیں جاگا جائے پریشانی کی بات نہیں، لیلۃ القدر میں پوری رات جاگا نہ جائے پریشانی کی بات نہیں، تھوڑی عبادت کر. اور یہ رات سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو رات شروع ہو. آپ آلو ہی میں تھوڑی سی عبادت کر لیں، عموماً جو ہوتا ہے آدمی کہتے ہیں بھائی تراوی پڑھ کے تھک جائیں، ذرا تھوڑا آپ پی لیں پھر اطمینان سے شروع کریں، کھایا پیا اور جس میں پیلا ہو گیا پھر کہاں ہی رہتے ہیں. آپ آلو ہی میں تھوڑی سی تجزیات تلاوت دو چار اگر قابل پڑ گیا سو جاؤ، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ محروم نہیں رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان الشریف کے بعد ہماری حاضری ہوگی، اللہ یہ کہ ہمارے عید کے کس دن میں تراوی ختم ہو جاتی ہے، اگر کہیں سے کوئی بلاوا ہوا بیان کے لیے تو ہم حاضر ہو جائیں گے، نہیں تو پھر ان شاء اللہ عید الفطر کے بعد آپ حضرات کی پھر زیارت کریں گے. اور آپ حضرات تو وہاں آتے ہی نہیں، شاید وہاں آنے کو آپ لوگوں نے کوئی گناہ سمجھا ہوا ہے، کبھی اپنے پیر کے پاس آنا بھی نہیں، تو جس سے ہو سکے وہ وہاں روزانہ ملاقات کر سکتا ہے، بعض حضرات آتے بھی ہیں وہاں پابندی سے. تو پھر ہاں ایک بات اور آخری بتا دوں، یہ رمضان مبارک کے بعد شوال میں 6 روزے رکھنا اس کی زبردست فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ 6 روزے رکھنے والا قائم الدہر ہو جاتا ہے، سارے سال روزے رکھتا ہے، جیسے اس نے سارے سال روزے رکھے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 دیتے ہیں، تو رمضان مبارک کے روزے ہو گئے 30، اور 30 کا 10 گنا ملا تو کتنے ہو گئے 300، اور 6 روزے یہ اور رکھیے تو 6 کے کتنے ملیں گے 60، سال کے کتنے دن ہوتے ہیں 360، اس طرح سے یہ آدمی قائم و سحر ہو جاتا ہے پورے سال جیسے جیسے روزے رکھے. تو کوشش کرتے اور یہ لگاتار رکھنا ضروری نہیں،
نہ ہی عید کے دوسرے دن سے فوراً رکھنا ضروری. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ عید ویسے تو ایک ہی دن کی ہوتی ہے عید الفطر, لیکن ہمارے یہاں میل جول کی وجہ سے تین دن کر لیتے ہیں, لیکن ہے ایک ہی دن. بقرعید چار دن, قربانی جو اس میں تین دن کی ہے, تو لیکن عید الفطر ایک ہی دن کی. تو بہرحال ہمارے یہاں میل جول کی وجہ سے رشتے دار آتے ہیں میل جول کرتے ہیں, تو جو لوگ روزہ رکھ کے آتے ہیں عجیب سے محسوس ہوتا ہے ان کے سامنے ہم کیسے کہیں. مہمان گھر میں آتا ہے کہتے میں روزے سے ہوں, اب بھائی آپ کی ہم کیا حاصل کریں, کیا کھلائے بتا. تو آپ عید الفطر کے تین دن چھوڑ کے آپ روزے رکھ لیں, چاہے ایک ایک کر کے الگ الگ دو دن چھوڑ کے ایک رکھ لیں, پورے شوال کے مہینے میں روزے مستحب. گناہ نہیں ہے, اگر نہیں رکھتا کوئی گناہ, جس میں ہمت ہو رکھ لیں, لیکن بڑی فضیلت یہ چیز ہے. اور لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے, بس شوال کے مہینے میں رکھ لیں, ان شاء اللہ تو صائم الدہر کا لقب مل جائے, اللہ قبول فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. الہ العالمین, جو کچھ عرض کر دیا اپنے خلق کا قبول فرما. اللہ مجھے بھی, میرے گھر والوں کو بھی, میرے بچے بچے کو, اور میرے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو, اور ہم سب دوستوں کو, سب سننے والوں کو, حاضرین کو بھی, حاضرات کو بھی, اور اللہ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے ان کو بھی, اور اللہ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ساری عمر تقوی کے حصول کا ذریعہ بنا دے, تقوی کامل سے زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ اس مہینے کی خوب خوب برکات ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما, اور اس برکات کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرما. یعنی ہر ہر گناہ سے, آنکھ کے گناہ سے بھی, کان کے گناہ سے بھی, زبان کے گناہ سے بھی, دل کے گناہ سے بھی, ہاتھ پیر کے گناہ سے بھی, اے اللہ پوری پوری حفاظت نصیب فرما. اللہ اس کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرما. اللہ اس میں خوب تلاوت کی, خوب ذکر و اذکار کی توفیق نصیب فرما, اور اپنے روزوں کی خوب حفاظت کی توفیق عطا فرما. مسائل بھی ہم روزوں سے سیکھیں, اور اے اللہ فضائل بھی سیکھیں. اے اللہ خوب ذوق و شوق سے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سب کے لیے تو اس مہینے کو انتہائی آسان اور مزیدار بنا دے. اللہ انتہائی آسان اور مزیدار بنا دے. اللہ بیماروں کے لیے آسان کر دے, ضعیفوں کے لیے آسان کر دے. اللہ موسم کے اعتبار سے بھی اللہ رحمت نزول فرما, لیکن اللہ جیسا موسم ہو, جیسے حالات ہو, ہم ہر طرح آپ سے راضی ہیں. لیکن اللہ ہم آپ سے آخر کا سوال کرتے ہیں, اے اللہ جو نوکری پیشہ ہیں, محنت کش ہیں, اے اللہ ان کے لیے بھی آسانی فرما. ایک بات بہت ضروری رہ گئی ان کے اندر اعتبار میں بھی ہے, کہ اپنے غلاموں اور معصوموں پر نرمی کرنا چاہیے, کہ اگر دو آدمی کا کام ہے تو ایک آدمی سے نہ لے, اور ایک آدمی کا بھی ہے تو اس سے کام کو ہلکا کر دے, کچھ خود ہاتھ پکا دے, ایک تیسرا آدمی رکھ لے رمضان کے لیے تاکہ کاموں کو ہلکا ہو. ایسے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں, اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, اور قیامت کے ہال میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. تو اپنے محکوموں پر بھی نرمی کرے, اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے, اور ان کے کچھ راشن پانی میں اضافہ کر دے, کچھ ان کو عیدی وغیرہ دے دے, اس طرح سے جو مستحقین ہیں ان کا خیال رکھے. یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما, اور اللہ ہمیں اس رمضان میں جو اصل خزانہ لوٹنے کا ہے, اے اللہ یہاں امتحان ہے, ہماری دنیا بھی اسی میں چمکتی ہے, آخرت بھی اسی میں چمکتی ہے. اے اللہ ہم دنیا بھی کمائیں, لیکن اے اللہ ہمیں آخرت کو فوقیت دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دین سے محروم نہ فرما, اس کی برکتوں سے, اس کی رحمتوں سے مالا مال فرما, اور اس سے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو لوٹنے کی, آپ کی محبت کو لوٹنے کی, آپ کے خزانوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ اس برکت سے ہماری ساری زندگی تقویٰ والی حیات بنا دے. اللہ ہمارے بیماروں کو جہد شاملہ عجرہ مستدر عطا فرما, اور اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما, جن کو تنگی ہے اللہ ان کو برکت دے, ان کو فراغی دے, اور جن کو پریشانی, کوئی بھی پریشانی, کوئی مسائل ہے, اللہ ان کے مسائل کو حل فرما, پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو چاہے جنہیں ایک سوالے اولاد بنا دے, جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو ایک سوالے رشتے عطا فرما دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. اللہ جو نہیں مانگا, مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے, وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ یہ رشوتوں کے جو سود اور رشوت سے ہمارے گھر کو پاک فرما, مکمل پاک فرما, جس کی وجہ سے ہماری معیشت بالکل بیٹھ چکی ہے, مہنگائی آسمان تک پہنچ گئی ہے اور غریب کو رزق پہنچنا مشکل ہو گیا ہے, اللہ قحط کی صورت ہو گئی ہے. اے خدا ہمارے گناہوں کو, آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سے اس سود کی لعنت اور رشوت کی لعنت اور بدکاری کے اڈوں پر اللہ خاتمہ فرما دے. اے اللہ خاتمہ فرما دے. اللہ ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما اور گناہوں سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے ملک پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما, ارزانی فرما دے, برکت عطا فرما دے, اعلیٰ مالا مال فرما دے, ہمارے ملک کو زرخیز بھی کر دے. اللہ ہمارے ملک میں عادل اور منصف مزاج حکمران نصیب فرما, ملک کے مخلص نصیب فرما. اے اللہ جو ملک کے مخلص ہوں اور اے اللہ ان کو دیندار, ہم کو دیندار اور اللہ والے حکمران نصیب فرما, اپنی خشیت اور خوف رکھنے والے حکمران, عدل انصاف والے حکمران نصیب فرما, ہمارے اعمال کو بھی درست فرما. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کے اعمال کو بھی درست فرما. اللہ اس ملک کو ہر دشمن کی ہر سازش سے محفوظ فرما, سازشوں سے اور شرارتوں اور فساد سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما, آپس میں تفرقہ بازی سے اللہ ہماری حفاظت فرما, نسلوں کی تفرقہ, زبان کا تفرقہ, تعصب اور رنگ و نسل کا تعصب, اے اللہ اس وقت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما, ہر مسلمان کے دل کو پاک فرما. آپس میں کینہ اور بغض رکھنے والے کی تو مغفرت بھی نہیں ہوگی. اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے صاف کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے صاف کر دے, بھائی بھائی بنا دے. اللہ ہم سب کو بھائی بنا دے اور ہم سب کو اتفاق اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے کے حقوق دینے والا بنا دے. اللہ ہم چھیننے والا نہ بنا, حق دینے والا بنا دے. اے اللہ ہم دینے والا بنا دے. اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لے. اللہ ہم سب کو اپنی رضائے کامل نصیب فرما دے, اپنی محبت نصیب فرما دے. جس بھائی بہن کی کوئی پریشانی مسئلہ اٹکا ہوا ہو یا اس کے اوپر قرضہ ہو, اللہ اس کے قرض کے اسباب کے دروازے کھول دے. اللہ محفوظ کے قرض کے ادائیگی کے دروازے کھول دے. اللہ قرض کے نجات اور خلاصی نصیب فرما, برکتیں نصیب فرما. اور جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو, اللہ اپنے کرم سے اس کی اس جائز حاجت کو پورا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی نبی کریم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.